أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجلى الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة الإلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة البتول الأزرى فاطمة الزهراء أم أبيها سيما بقية الله العظم في الأرضين روح له الفدا وارواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل ایام فاطمیہ شروع ہیں، یہ ایام عزا کے لحاظ سے ائمہ کی نظر میں عاشور سے کم نہیں ہیں، اس واسطے کہ ان ایام میں یقیناً اسی طرح سے ہے کہ امام زمانہ روحی لہ الفدا اپنے جدہ کے مصائب پہ بہت زیادہ گریا کرتے ہیں، اس واسطے ان ایام کو پورے شایان شان طریقے سے منانا چاہیے، اور یہ شیعہ میں رسم ہے 13 جمادی الاولی سے 3 جمادی الثانی تک ایام شہادت ایام فاطمیہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بی بی پاک کی شہادت 13 جمادی الاولی کو ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ بی بی پاک کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہے، چونکہ عربی میں اس دور میں نکات تو ہوتے نہیں تھے، الفاظ کے اوپر نقطہ کوئی نہیں ہوتا تھا، لہذا 75 ہے لفظ یا 95 کہ آیا 75 دن یا 95 دن۔ اپنے بابا کے وصال کے بعد بی بی آیا 75 دن دنیا میں رہیں یا 95 دن، لہذا 13 جمادی الاولی اور 3 جمادی الثانی۔ اس واسطے چونکہ اس دور میں نقطے نہیں تھے، لفظ میں اشتباہ ہوا کہ آیا یہ 70 لکھا گیا ہے یا 90 لکھا گیا ہے، اس واسطے بی بی پاک کی شہادت میں یہ 20 دن بنتے ہیں اور اس میں ایام فاطمیہ کا سوگ منایا جاتا ہے، جیسے ماہ محرم میں سوگ مناتے ہیں، اول محرم سے لے کر 8 ربیع الثانی تک جتنی مناسبتیں ہیں سب پہ ہم سوگ مناتے ہیں، بی بی پاک کا اسی طرح سے ہے، 13 جمادی الاولی سے لے کر یہ ایام غم ہیں ہمارے لیے، ہمیں فخر ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین رہتے ہیں، ہماری اپنی خوشی اور ہمارا غم اپنا نہیں ہے، ہم ان کے تابع ہیں، جیسا وہ ویسے ہم، یعنی وہ اگر خوش ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو ہم غمگین ہوتے ہیں، اس واسطے کہ ہم نے ان کو مانا ہے جنہیں خدا نے فرمایا ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ یہ ویسے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، خدا نے اس واسطے بڑے صاف لفظوں میں پہچان کروائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ خدا بند عظیم کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے اے اہل بیت کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح سے طہارت عطا فرمائے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور اس طرح سے طہارت عطا فرمائے جس طرح طہارت عطا فرمانے کا حق ہے۔ خداوند عظیم نے تاکید کے ساتھ اس آیت میں اس حصے کو جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے تاکیدوں کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت سی تاکیدوں کے ساتھ۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب میں 22 پارے میں 33 آیا ہے اس سورہ کا، یہ پورا آیا نہیں ہے آیہ تطہیر، اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے ایک سلسلہ ہے گفتگو کا جو خداوند نے اپنے رسول سے شروع فرمایا ہے، آیہ نمبر 27 سے خدا نے شروع کیا، پیغمبر کو خطاب کیا، یا ایہا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے رسول، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں بہترین انداز میں طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں۔ یہاں سے خدا نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ جو احکام خدا ذکر کر رہا ہے ان کا تعلق ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آیت کہنے کے بعد خدا نے ازواج نبی کو خطاب شروع کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، ود دار الاخرہ اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو، تو پھر کیا ہے، خداوند عظیم نے تمہارے لیے اجر عظیم قرار دیا ہے۔ لیکن ان تقیتن من کان منکن محسنات، کہ جو تم میں سے محسن ہے، جو احسان کرنے والی ہیں، ان کو ہم اجر عطا کریں گے۔ اس آیت میں یہ، اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے واضح گناہ کرے گی پھر ہم اسے بہت عذاب کریں گے، اور خدا کو یہ بہت کم مسئلہ ہے خدا کے لیے عذاب کرنا۔ یہ آیت کہی، اس کے بعد پھر ازواج پیغمبر کو خطاب جاری رکھا کہ آپ کے لیے من یقنط منکن للہ ورسولہ، جو اطاعت گزار ہو خدا کی رسول کی اور وہ آخرت کو چاہتی ہو، ہم اس کو اجر دیں گے، اور بہت زیادہ اجر دیں گے، دو گنا اجر دیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لستن، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویو، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے اندر تقوی باقی ہو۔ فلا تخضعن بالقول، خدا پھر منع کر رہا ہے، نرم آواز بنا کے مت بولا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرضن، وہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا۔ وقلنا قولا معروفا، اور صحیح بات کیا کرو، اچھی بات کہی کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور جاہلی طریقے سے باہر مت آیا کرو زیب و زینت کے ساتھ۔ واقمنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وآتینا الزکاۃ، زکات دو۔ واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، آپ نے دیکھا خداوند عظیم نے کس طرح سے لہجہ بدل لیا۔ وہی خدا جو ازواج پیغمبر اکرم کے حوالے سے ان کا مقام بھی بتا رہا ہے کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، مقام و مرتبہ ہے، اجر ہوگا تو دو گنا ہوگا اگر نیک عمل کرو گی، تقوی ہوگا تو خداوند عظیم دو گنا اجر عطا کرے گا، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پیغمبر کی بھی اطاعت کرنا ہوگی، خدا کی بھی اطاعت کرنا ہوگی، یہ کام کرو گی اور یہ کام نہیں کرو گی، یہ شرطیں ہیں۔ خداوند عظیم امر بھی کر رہا ہے، نہیں بھی کر رہا ہے، یہ کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قول معروف بھی کہنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، خدا و پیغمبر کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد یکدم ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پہ جو خطاب تھا اس میں ازواج کہا اور نساء نبی کہا. یہ ازواج نبی ہیں, ازواج نبی ہیں, نساء نبی ہیں, پیغمبر کی عورتیں ہیں. ہم ان کو امر بھی کرتے ہیں نہیں بھی کرتے ہیں, ان میں تقوی کی شرط بھی لگاتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں, چاہے تو اچھا کریں چاہے تو برا کریں. ہم اس لیے روک رہے ہیں. لیکن وہیں پہ جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے اب نساء النبی نہیں کہا, اب ازواج النبی نہیں کہا, اب کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. وہ جو اہل بیت پیغمبر ہیں اگر ان کا ہم ذکر کریں یہاں پہ تو وہ ایسے ہیں کردار کے لحاظ سے کہ ان میں طہارت پائی جاتی ہے, رجس ان کے قریب نہیں آتا ہے. خدا کا ارادہ ہے ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے. کتنا فرق ہو گیا. کس لیے ازواج کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ بتلانا چاہتا ہے تم اسی گھر میں رہتی ہو جہاں پہ اہل بیت رہتے ہیں, باہر نہیں رہتی ہو, دور نہیں رہتی ہو, تم اسی گھر میں رہتی ہو جہاں پہ اہل بیت رہتے ہیں. تمہارا کردار ان کی قربت کی وجہ سے پاکیزہ ترین ہونا چاہیے. بار الہ وہ پیغمبر اکرم کی بیویاں ہیں, امہات المؤمنین, بڑا مقام و مرتبہ ہے. خدا ارشاد فرمائے گا اگر ہمارے کہنے پہ چلیں گی, اس لیے کہ وہ باہر سے آئی ہیں, خاندان پیغمبر سے نہیں. وہ خاندان پیغمبر سے نہیں ہے. ہم ضمانت دیتے ہیں نسل انبیاء کی, ہم ضمانت دیتے ہیں ذریت انبیاء کی, یہ پاکیزہ رہیں گے. باہر والوں کو ہم امر کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان جیسا رہنا پڑے گا, اپنے کردار کو ان جیسا بنانا پڑے گا. ہم اس لیے امر نہیں کرتے ہیں. یہاں سے فرق روشن ہو گیا. اب یہی بات ختم ہو جاتی, پھر اشتباہ ہو سکتا تھا, کسی کو یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ اہل بیت ممکن ہے ازواج داخل ہو. خدا پھر لہجہ بدل لیتا ہے, وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن, اور نبی کی بیوی ہو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے آیات خدا کو, حکمت خدا کو, اس کو مسلسل خود بھی پڑھتی رہو اور خدا کے اوپر ایمان رکھو. پھر لہجہ بدل لیا, وہی خدا جس نے پہلے خطاب میں عورتوں کو خطاب کیا, بیچ میں اہل بیت کو خطاب کیا, پھر عورتوں کو خطاب کیا. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں اس ذکر مقدس کو لا کے خطاب کو بالکل تبدیل بنا کر کے یہ درس دینا چاہتا ہے خدا کے کردار, جو آپ کے لیے نمونہ عمل ہے, جو اسوہ ہے وہ یہ ہستیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے قرار دی. یہ سادہ سا ترجمہ ہے ان آیات کا, جس کے ذیل میں یہ ٹکڑا آیت کا آیۃ تطہیر کے نام سے, اگرچہ مشہور آیۃ تطہیر ہے لیکن وہ پورا آیا نہیں ہے, آیت کا ایک حصہ ہے. اب اس میں دو نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ الگ سے نازل ہوا آیۃ تطہیر, اس آیت کا ایک حصہ جسے تطہیر کہا جاتا ہے یہ حصہ الگ سے نازل ہوا, جیسے کہ تفسیریں اس کی شاہد بھی ہیں, اہل سنت کی تفسیریں, شیعہ کی تفسیریں, احادیث شاہد ہیں کہ یہ آیت الگ سے نازل ہوا ہے. آیت کا حصہ اس کو جناب جبرائیل لے کر کے آئے. پاک پیغمبر جب یہ آیت نازل ہونے لگی, پاک پیغمبر خود تشریف لے آئے اپنی بیٹی کے گھر میں, اپنی کے ساتھ ایک خیبری ساتھ لیتے آئے, تشریف فرما ہو گئے. اسی اثنا میں ایک بیٹا داخل ہوا, دوسرا بیٹا داخل ہوا, حضرت امیر داخل ہوئے, سلام کرتے گئے, پیغمبر چادر کے نیچے داخل کرتے گئے, بی بی سے حال پیغمبر پوچھتے رہے, پیغمبر کہاں پہ ہے؟ بی بی نے ارشاد فرمایا چادر کے نیچے, کسا کے نیچے ہیں. داخل ہوتے گئے, آخر میں بی بی پاک داخل ہوئیں. جب یہ ہستیاں مکمل ہو گئیں اس وقت پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, خداوندہ یہ محمد کی اہل ہے. اور جناب بی بی ام سلمہ آگے بڑھی, یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی داخل ہوں. فاخذ الکساء من یدہا, پاک پیغمبر نے کھینچ لی چادر دست ام سلمہ سے, چادر کھینچ لی، کہا تناہی لی ان اہل بیتی، انک علا خیر، ام سلمہ تو بہتر ہے لیکن میری اہل بیت کے قریب مت آنا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
خداوند عظیم نے کس طرح سے لفظ انتخاب کی، کس طرح سے ان کو قرار دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یہ کہا ان لفظوں میں رجس کو دور رکھے، یہ نہیں کہا کہ خداوند کا ارادہ یہ ہے، پکا ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے، یہ نہیں کہا، کہا ہے نہ رجس کو خدا تم سے دور رکھنے کا ارادہ حتمی رکھتا ہے، یقینی ارادہ رکھتا ہے، رجس کو آپ سے دور رکھے۔ فرق کیا پڑتا ہے کہ ان کو رجس سے دور رکھا جائے یا رجس کو ان سے دور رکھا جائے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ انہیں ہم نے رجس سے دور رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ظاہری طور پہ گناہ کر نہیں سکتے لیکن گناہ کا سوچ سکتے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نے کہا کہ میں رجس کو ان سے دور رکھتا ہوں، یہ ایسی ہستیاں ہیں جو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی، ایسی عصمت چاہیے، قیامت تک کے لیے ہادی بنانا ہے اہل بیت کو، قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے، لہذا ایسی عصمت، ایسی عظیم طہارت چاہیے کہ خدا کو تاکیدوں کے ساتھ کہنا پڑا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، لِيُذْهِبَ کہا، فعل مضارع ہے جو عربی جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے جو کام تسلسل سے کیا جائے، خدا چاہتا ہے یہ ارادہ مسلسل ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ضمانت ہے کہ جو بھی اہل بیت کی فرد ہوگی رجس اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر کہا وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا، ایسی طہارت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی طہارت کہ جس کو طہارت ادا کرنے کا حق کہتے ہیں۔ خدا نے کتنی تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، کس لیے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مریم کو خدا نے قرآن میں طہارت کی سند عطا فرمائی، ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے وصطفا کے علی نساء العالمین، کہ اے مریم خدا نے تمہیں انتخاب کیا ہے، تمہیں طہارت عطا کی ہے، تمہیں تمام کائنات کی عورتوں پہ چن لیا ہے، یہ حضرت مریم کے حوالے سے خدا نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انہی سادہ لفظوں میں جیسے یہ سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں، اس لیے کہ خدا نے ارشاد فرمایا وطہرا، کہ ہم نے تمہیں طہارت عطا کی ہے، وہ مریم مقدس ہے، وہ مریم مطہرہ ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ وہاں جب سادہ لفظوں میں کہہ دیا، ہم نے یقین کر لیا، بارِ الٰہ کیا وجہ ہے؟ یہاں آیہ تطہیر میں تاکیدیں کر رہا ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بارِ الٰہ انہی سادہ لفظوں میں کہہ دیتا نا کہ ہم نے طہارت عطا کی اہل بیت کو، ان تاکیدوں کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی تاکیدوں سے کہہ رہا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہستیاں ہیں نا، ان میں فاطمۃ الزہرا موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طہارت ایسے بیان کرے کہ مریم سے ان کی بڑائی نظر آتی رہے۔ مریم بھی پاکیزہ ہے، مریم کو بھی خدا نے نساء العالمین پہ طہارت عطا کی ہے، انتخاب عطا کیا ہے، لیکن ان میں جو ہستی موجود ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے لیے مجھ خدا کو تاکیدوں کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مریم ان کے مقابل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب بی بی نے بابا سے سوال کیا تھا آخر وقت میں، جب گریہ فرمایا، بابا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، گریہ فرمایا، پھر ایک خوشخبری عطا کی، کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے ملنے والی ہے، بی بی ہنس پڑی، اور پھر ارشاد فرمایا اما ترزین بیٹی کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ انتکونی سیدت النساء من الاولین والآخرین، تو تمام کائنات کی عورتوں کی اولین سے لے کر آخرین تک سب کی سید و سردار ہے. اس لیے آئے تطہیر کو خدا اتنی دقت کے ساتھ بیان کر رہا، ورنہ تاکیدوں کی خدا کو کیا ضرورت تھی؟ یہ اس خاطر کہ اس جیسی ہستی، اور معلوم بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیے نا کہ جناب جبرائیل سوال کر رہے ہیں بارے الہ و من تحت القصہ، جانتے بھی ہیں، جناب جبرائیل بھی جانتے ہیں، خدا بھی جانتا ہے، ملائکہ کی محفل ہے، جناب جبرائیل وہیں پہ سوال کرتے ہیں. جب یہ قصا کے نیچے سب جمع ہو جاتے ہیں، جناب جبرائیل نے خدا سے سوال کر لیا بار الہ و من تحت، آپ حدیث قصا پڑھتے ہیں، حدیث صحیح ہے سند کے لحاظ سے، امام ذہبی جیسے افراد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے سند کے لحاظ سے، حدیث قصا میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے. یہ سوال ہوا، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ سوال ہوا ومن تحت القصا، خدا نے ارشاد فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
برائے خشنوتی ام العائمہ جناب سیدہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ستی کا کائنات معصومہ کونین فاتح مباہلہ
بی بی پاک
زہرا بنت محمد
علیہ السلام کی
عظمت پر بلند تر سے بلند تر حیدری سلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عظیم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، اس طرح سے پہچان کروائی، یہ کون لوگ ہیں؟ پاک پیغمبر جیسی ہستی اس چادر کے نیچے ہے. خداوند عظیم مرکزیت پیغمبر کو قرار نہیں دیتے ہیں، رشتے سارے حضور کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، سب کو رشتے داری حاصل ہے حضور کے ساتھ، فرما سکتا تھا خدا لیکن نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ طہارت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم فاطمہ کو مرکز قرار دینا چاہتے ہیں، اور پھر کسی ہستی کا نام نہیں لیا ہے، ہر بار تکرار فاطمہ کا ہوا ہے. ہم فاطمہ، یہ سب کون ہے؟ فاطمہ ہے. وہ ابوہا، وہ ہے جو فاطمہ کا باپ ہے. وہ بالوہا، وہ ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. وہ بنوہا، وہ ہیں جو فاطمہ کے بیٹے ہیں. یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا تعلق فاطمہ سے ہوتا ہے. ان کی پہچان اس مقام میں، میری نظر میں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا تعلق فاطمہ سے ہے، یعنی یہ ہستیاں فاطمی ہیں. خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہستیاں فاطمی ہیں سب کی سب. جبرائیل تعارف نام تو نہیں پوچھے جبرائیل نے، بار الہ نام تو بتلا دے نا. اس جبرائیل کو بھی معلوم تھا کہ یہاں جو تعارف ہو رہا ہے، یہ جو ساری بزم سجائی گئی ہے، اس بی بی کی مرکزیت کو بیان کرنے کی خاطر. مسئلہ معمولی نہیں تھا. خدا بند عظیم کیوں یہ سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا تھا؟ بی بی کو مرکزیت کیوں دینا چاہتا ہے؟ یہ ایک دختر پیغمبر اکرم، وہ ہستی کہ جو بیت نبوت کا سب کچھ ہے. بیت نبوت کہہ رہا ہوں، بیت نبی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بیت نبی نہیں تھے، وہ بیوت نبی ہے. انہی آیات میں، سورہ احزاب میں، خدا نے جہاں گھروں کا تذکرہ ہے وہاں پہ بیوت النبی کہا ہے. آیت میں تکرار ہوا وکرنا فی بیوت کننا، جو تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہ جانا. نیچے کہا وذکرنا ما یتلا فی بیوت کننا من آیات اللہ والحکمہ، وہ جو تمہارے گھروں میں آیات خدا اور حکمت کی تلاوت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ذکر کی صورت میں پڑھتے رہنا. یہاں پہ بیوت کا ذکر کیا ہے، بیت کا ذکر نہیں کیا. بات ہو رہی ہے اہل بیت نبوت کی، اہل بیوت نبی کی نہیں بات ہے یہاں پہ. اگر بیوت نبی کی بات ہو تو ان گھروں سے تعلق تھا جتنے بھی پاک پیغمبر کے نو حجرے وہاں پہ تھے، ان کا سب سے تعلق تھا، لیکن خدا نے ایسی کوئی بات نہیں کی. خدا نے کہا اہل البیت، یہ بیت نبوت کی بات ہے، اور اہل بیت مسلسل کہتے رہے انا اہل بیت نبوت ہے، ہم وہ ہیں کہ جن کا تعلق بیت نبوت سے ہے، بیت نبی سے نہیں کہا، ہم وہ ہیں کہ جن کا تعلق بیت نبوت سے ہے. ومعدن الرسالہ، ہم وہ ہیں جو رسالت کی کان ہیں، ہم وہ ہیں کہ محبت الوحی ہے، ہم وہ ہیں کہ مختلف الملائکہ ہیں. اس طرح سے تعارف کروایا، یعنی ہمارا تعلق نبوت سے ہے، رسالت سے ہے، وحی الہی سے ہے. یعنی اس زمین کے اوپر اگر کوئی ایسے انسان دیکھنا چاہتے ہو کہ جن کا تعلق خدا کے حقائق سے پایا جاتا ہو، تو وہ صرف اور صرف وہ ہیں جو اس چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے ہیں. مسلسل آئمہ کا یہ کہنا، سید الشہداء نے دربار ولید میں کہا کہ ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، شجرہ رسالت ہیں، محبت الوحی ہیں، مختلف الملائکہ ہیں. یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ پاک پیغمبر کی ذات سے نہیں ہے، پاک پیغمبر کے منصب سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، ان میں سے کسی چیز کا تعلق پاک پیغمبر کی ذات گرامی سے نہیں ہے، پاک پیغمبر کے منصب سے ہے. نبوت منصب رسول ہے، رسالت منصب رسولت ہے، وحی منصب رسول ہے، کتاب منصب رسول، یہ سب کے سب مناصب رسول ہیں. اہل بیت فرق بیان کر رہے ہیں، ہم میں دوسروں میں فرق یہ ہے، ان کا تعلق ذات نبی سے ہے، ہمارا تعلق مناصب نبی سے ہے. ہم محافظ ہیں مناصب نبی کے، پاک پیغمبر کے عہدوں کے، جو منصب حضور کو خدا نے عطا کیے ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں. ظاہری گھروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گھر رہتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم جہاں بھی ہوں ہم صاحبان شجرہ نبوت رہیں گے، ہم جہاں بھی ہوں ہم محبت وحی والے رہیں گے، ہم جہاں بھی ہوں ہم مختلف الملائکہ رہیں گے. اس حیثیت میں فرق نہیں پڑتا، ہم چاہے نجف ہوں، کربلا ہوں، مشہد ہوں، سامرہ ہوں، جہاں پہ بھی ہوں ہم وہی وحی والے رہیں گے، ہم وہی منصب رسالت والے رہیں گے. منصب رسالت ہمارا نہیں ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس رسالت کو سمجھانا ہم نے ہے. وہی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتی ہے، وہی رسول پہ نازل ہوتی ہے، لیکن اسے پہنچانا ہم نے ہے، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، پاک پیغمبر مباہلہ میں لے گئے ان پانچ ہستیوں کو، تعارف کروا رہے ہیں لوگوں سے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ پھر اہل بیت کا تعارف کروایا. پہلا آئے تطہیر جب نازل ہوئی گھر کے اندر، بیویوں میں سلمہ کا گھر، بیوی عائشہ کا گھر، دونوں طرح سے روایات موجود ہیں. ان دو مقامات میں گھر کے اندر تعارف ہوا، پھر میدان مباہلہ میں، پھر تعارف کے لیے پاک پیغمبر لے گئے ان ہستیوں کو ساتھ. یہاں پہ جب آیت کی لفظیں ہیں کہ ہم مباہلہ کریں گے اور جو ہستیاں میرے ساتھ آ رہی ہیں تم بھی اسی جیسے افراد اپنے رشتہ دار لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آؤں گا، میں اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا، میں اپنے بچوں کو لے کے آؤں گا، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. اور پھر فنج لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم پھر جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت قرار دیں گے. یہ لفظیں ہیں اس آیہ مباہلہ کی کہ جس میں تشریف لے گئے پیغمبر ان چار بزرگ ہستیوں کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مدعی نبوت میں ہوں اور تم ہو تکذیب کرنے والے، لہذا نعوذ باللہ من ذالک، تم ہمارے اوپر بد دعا کرو، میرے اوپر، ذات پیغمبر کو پیش نہیں کیا پیغمبر نے. کہا نہ، فنج اللعنت اللہ علی الکاذبین، جتنے تمہاری طرف آ رہے ہیں وہ سب تمہارے دعوے میں شریک ہیں، جتنے میرے ساتھ آ رہے ہیں وہ سب میرے دعوے میں شریک ہیں. اس آیت نے کتنی دقت سے بیان کیا اس حقیقت کو کہ اب جو آنے والے ہیں یہ سب کے سب دعوے پیغمبر کے ساتھ ہی، ذات پیغمبر کا تعلق کافی نہیں ہے، بیت پیغمبر سے تعلق ہونا کافی نہیں ہے کہ میں اس گھر سے متعلق ہوں، چونکہ انبیاء کے گھر سے افراد متعلق رہے، لیکن وہ اچھے نہ نکلے۔ حضرت نوح کا بیٹا نبی کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، اولو العزم تھے حضرت نوح، ان کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، خدا نے کہا انہ لیسا من اہلک، اس واسطے کہ تیری شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، تیری ذات سے اس کا تعلق ہے لیکن تیرے منصب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا تیرے منصب کو، لہذا لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ معلوم ہو گیا، معیار پتہ چل گیا کہ اہل بیت پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جس کی نبوت اور رسالت سے مناسبت پائی جاتی ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت پیغمبر سے جو مناسبت رکھتا ہو وہ اہل بیت میں داخل ہے، اور جس کی نبوت اور رسالت سے کوئی مناسبت نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ اس آیت نے معیار بتا دیا، فنج اللہ نت اللہ علی الکاذبین، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے جو اس دعوی کو ثابت نہ کر سکیں جس کا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے دعوی کو ثابت کر دیں گے، ہم بیان کر دیں گے کہ ہم پانچوں کے پانچوں وہ ہیں کہ ہم خدا کی لعنت قرار دے سکتے، لعنت اللہ فنج ہم قرار دیں گے لعنت خدا کو اس پہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق مقام اور منصب پیغمبر سے ہے۔ اب یہ منصب ایسے ہیں کہ ظاہری طور پہ نبوت اور رسالت کو ختم ہو جانا ہے، لیکن سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوگا، پاک پیغمبر کی تعلیمات ختم نہیں ہوگی، پاک پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے سے نبوت اور رسالت کی جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے۔ پیغمبر اس لیے چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں، میرے بعد مجھ جیسے افراد قیامت تک کے لیے زمین پہ باقی رہنے چاہیے، مجھ جیسے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب جو میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا وبالوہا وبنوہا، ان میں مرکزیت میں دے رہا ہوں کس ہستی کو؟ میری بیٹی ہے، اس بیٹی کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ یہ ضمانت تھی، شخصوں کا نام لیتے تو ممکن ہے دنیا شک میں پڑ جاتی، لیکن جب ضمانت دینیا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ بضعت منی میرا حصہ ہے، یہ روح ہی، یہ میری روح ہے، اب کوئی روح ہے پیغمبر پہ شک نہیں کر سکتا ہے، اب صدیقہ پہ شک نہیں کر سکتا ہے، جس میں پیغمبر پہ شک نہیں کر سکتا ہے، کہا یہ میری روح ہے، یہ میرا حصہ ہے، شجنۃ منی میری شاخ ہے۔ اب جب اس حوالے سے تعارف کروایا نا کہ فاطمہ کا شوہر وہی ہو سکتا ہے جو اس جیسا ہو، لہذا جب اس میں شک نہیں ہو سکتا تو شوہر میں بھی نہیں ہو سکتا، فاطمہ کے بیٹے وہ ہو سکتے ہیں جو اس جیسے ہوں۔ اپنی طرح کا سلسلہ ثابت کر دیا یہ کہہ کر ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ اس واسطے لفظوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے کہ آپ لفظوں کا انتخاب کیسے کر رہے ہیں کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر خدا بیان کرنے والا ہو تو واضح ہے تمام پہلو وہاں پہ آ جاتے ہیں، کہیں پہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتا ہے خداوند، وہی خدا جس نے ابتدا میں خطاب اس طرح سے شروع کیا، امر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہی خطاب کیوں لہجہ بدل لیا؟ انما یرید اللہ لیذہبان کو مرئیس اہل البیت، لہجہ بدل لیا، تعریفیں شروع کر دیں، وہاں پہ حکم نہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کہتے ہوئے یہ راستہ اس لیے بدلا کہ تم سب سے افضل گھر میں موجود ہو، ازواج پیغمبر سب سے افضل گھر میں موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی نمونہ عمل یہ اہل بیت قرار پائیں گے۔ تو پھر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے اسوہ ہیں تو صرف اور صرف محمد کی آل ہے، اہل بیت پیغمبر ہے، کہیں اور ادھر ادھر مت دیکھنا۔ اب یہ وظیفہ تھا حضور اکرم کا کہ قدم قدم پہ ثابت کریں کہ یہ ہستیاں جن کا میں نے تعارف کروایا ہے یہ معمولی نہیں ہیں، یہ مجھ جیسے ہیں، میرے منصب کو سمجھتے ہیں، اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کتنا احترام کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، علماء اسلام قبول کرتے ہیں، ایسی روایات ہیں، ان میں کوئی مشکوک روایت نہیں ہے، اس کو کسی نے رد نہیں کیا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے احترام کیا کرتے تھے۔ بیٹی کی عمر کا بھی نہیں لکھا ہے کہ جب وہ بڑی ہو گئی تھی تب احترام کیا کرتے تھے، یہ نہیں لکھا ہے۔ بیٹی جس عمر کے مرحلے میں بھی تھی، پاک پیغمبر ہر مرحلے میں احترام کرتے رہے فاطمہ۔ یہ عجیب نہیں ہے کہ جو بچی 5 سال کی ہے، رسول جیسی ہستی اس کا احترام کر رہی ہے، وہ 9 سال کی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، رسول تب بھی احترام کر رہے ہیں، اور پھر جب آخر وقت تشریف لے جانے لگتے ہیں تب بھی احترام کر رہے ہیں۔ زندگی کے ہر ہر مرحلے میں، بچپن سے لے کر کے آخر تک، حضور اکرم احترام کر رہے ہیں۔ کیوں یہ سب کر رہے تھے؟ صرف اس منصب کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ معمولی افراد نہیں ہیں، یہ صرف میرے جانشین نہیں ہیں کہ میں چلا جاؤں، میرے وارث ہیں، جیسے ایک شخص چلا جاتا ہے اس کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے، نہ، ایسے نہ دیکھنا۔ ان کے ذریعے سے خداوند عظیم ایک نسل کریم چلانا چاہتا ہے۔ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ جو دو ہیں نا، ایک طرف علی ایک طرف بتول، یہ جو دو ہستیاں پہ تیرا قرب مجھے نصیب ہو، یہ دعا کر رہی ہے۔ خداوند عظیم نے نہ صرف اس کی یہ دعا قبول کی بلکہ اسے یہ شرف بخشا کہ اس کائنات کی واحد ہستی جب دنیا میں آئے گی تو خدمت تجھے نصیب کرتا ہو۔ لہذا یہ 4 خواتین آئیں، چاروں اطراف میں بیٹھی، بی بی پاک کی ولادت ہوئی۔ حدیث کی لفظ ہیں فوضعت طاہرۃ مطہرۃ، بی بی کی جب ولادت ہوئی، پاک و پاکیزہ ولادت ہوئی، فسقطت علی الارض، بی بی جب زمین پہ تشریف لے آئیں، فاشرق منہا النور، ایک نور نکلا جو تمام بیوتات مکہ پہ چھا گیا، مشرق و مغرب اس نور سے روشن ہوئے۔ اس کے بعد بی بی نے گواہی شروع کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان ابی محمد سید الانبیاء، واشہد ان بعلی علی سید الاوصیاء، وان ولدی سادت الاسباد، میں گواہی دیتی ہوں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد سید الانبیاء ہے، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی سید الاوصیاء ہے، میں گواہی دیتی ہوں میری اولاد سے آنے والے امام تمام اسباد کے سردار ہیں۔ اس طرح یہ ہستی اس مقام کی مالک ہے کہ خداوند عظیم نے اس دنیا میں لانے کے لیے یہ خاص اہتمام فرمایا۔ حضور پاک جیسی ہستی تربیت کر رہی ہے، خدا نے ان مراحل میں جو تربیت کی تھی، اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ ہے کہ ان ہستیوں کی دونوں کی تربیت کے لیے، حضرت علی کے لیے بھی اور سیدہ کے لیے بھی، انتخاب جو کیا ہے وہ جناب ختم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کائنات کی کامل ترین ہستی ہے وہ تربیت کر رہی ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی، خدا نے میری تربیت کی، فاحسن ادبی و علی ادیبی، اور میں وہ ہوں جس نے علی کی تربیت کی، خدا نے میری تربیت کی اور میں نے علی کی تربیت کی ہے۔ اب جب جیسا پیغمبر چاہتے تھے ویسی تربیت کی، علی بھی ویسے ہوئے، اور جیسی تربیت فاطمہ کی چاہتے تھے فاطمہ بھی ویسی ہوئی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جیسی ہستی اس ہستی کے استقبال کے لیے بلند ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ بیٹی ہے پاک پیغمبر کی، لیکن اس کے استقبال کے لیے پیغمبر جیسی ہستی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب وہ تشریف لاتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے، نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ حدیث کی لفظ ہیں کاما الیہا، یہ نہیں ہے کہ کاما لہا، بی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ، کاما الیہا، کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اخذ یدہا فقبلہا، ہاتھ پکڑتے تھے بیٹی کا، ہاتھ کو چومتے تھے، ثم اجلسہا مجلسہ، اس کے بعد بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سید الانبیاء، جس کے کھڑے ہونے سے کائنات کھڑی ہوتی ہے. اگر وہ کسی کا احترام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے پوری کائنات اس کا احترام کر رہی. اگر وہ چوم رہا ہے اس بی بی کے ہاتھوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ ایسے ہیں کہ جس کو خاتم الانبیاء چوم سکتے. رسول خدا کسی کا ہاتھ چومتے تھے؟ معمولی بات ہے کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی، اول تو یہ کہ کسی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ صرف بارگاہ الہی تھی جس کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے، جس کے سامنے سر جھکا سکتے تھے. پیغمبر جیسی ہستی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. مولا امیر قدم چومتے ہیں پاک پیغمبر کے، اتنا مقام ہے حضور کا. علی جیسی ہستی قدم چومتی ہے رسول خدا کے، اور رسول خدا کبھی تاریخ میں نہیں ملا کہ حضرت علی کے لیے کھڑے ہوئے ہو. خود مقامات جو علی کو حاصل تھے پاک پیغمبر بتلاتے رہے، بڑی تفصیل سے بتلایا کہ علی کون ہے، علی کو پہچانو، تم علی کو نہیں پہچانتے ہو. بڑے مقامات ذکر کیے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ جب علی داخل ہوئے ہوں پاک پیغمبر کھڑے ہوئے ہوں، یہ نہیں ملتا ہے. لیکن ایک واحد ہستی ہے. مستدرک حاکم مستدرک میں ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو، کلما کانت دخلت علیہا، جب بھی بی بی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی، کاما الیہا، کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، اخذ یدہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، ہاتھ کو چوم لیتے تھے، پھر لا کر کے اجلسہا مجلسہو، وہاں بٹھاتے تھے جہاں پہ خود بیٹھا کرتے تھے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا والوں، اس بیٹی کے شایان شان اگر کوئی مقام ہے تو وہ ہے جہاں پہ محمد بیٹھا کرتے ہیں. اس بی بی کا مقام یہ ہے کہ محمد اپنے ہونٹوں سے اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اور پھر جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فداہ ابوہا، فداہ ابوہا، فداہ ابوہا، یہ وہ بیٹی ہے جس پہ اس کا باپ قربان جائے. یہ انتہا ہے. اس سے بڑھ کے کائنات میں کسی شخصیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر جیسی ہستی ہاتھ چومے اور مسلسل کہے، ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ، فداہ ابوہا، اس پہ، اس بیٹی پہ اس کا باپ قربان ہو. قربانی کس لیے دی جاتی ہے؟ یہ اتنی بڑی ہے کہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں. قربانی کا یہ مطلب ہے، کسی کے اوپر قربان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کے لیے کسی ہستی کو قربان کیا جا سکتا ہے تو میں محمد ہوں. معمولی مت سمجھنا لوگوں. لہذا مسلسل کہتے رہے میں اسے چھوڑے جا رہا ہوں، جو میری روح ہے، جو میرا حصہ ہے. من آزاہا فقد آزانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. کیونکہ یہ میری روح ہے، یہ محمد کی نور و عینی، میری آنکھوں کا نور ہے، ثمرۃ فؤادی، میرے دل کا چین ہے. لوگوں اسے اذیت نہ دینا. خداوند عظیم یہ معاف نہیں کر سکتا، ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن فاطمہ کی اذیت کسی کو معاف نہیں کرے گا خدا. پانچ سال کی عمر ہے بی بی کی جب ماں اس دنیا سے چلی. اس کا مطلب ہے مصیبتیں تو تب سے شروع ہو گئیں. پاک پیغمبر نے بعثت کا اعلان تو فرما دیا تھا. جب تک وہ دو ہستیاں زندہ تھیں جو پناہ گاہ تھیں تب تک کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جب ایک ہی سال کے اندر اندر حضرت ابو طالب بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئیں، اب وہ ساری کی ساری ذمہ داری اس پانچ سال کی بچی پہ آ گئی. ماں جب دنیا سے جا رہی تھی رسول خدا تشریف فرما تھے، بی بی خدیجہ وصیتیں کر رہی ہیں۔ جب وصیتیں کر چکی نا، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ اب آپ چلے جائیے، میں آخری وصیت فاطمہ کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گی۔ رسول خدا اٹھ گئے، فاطمہ کو پاس بلا لیا، بیٹی ادھر آؤ۔ بی بی پاس آئی، کہا بیٹی دیکھ رہی ہو میرے پاس یہ ایک ہی چادر ہے، پھٹی پرانی چادر ہے میرے پاس، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں، کون کہہ رہی ہے؟ وہ ہستی جو محلوں میں رہتی تھی، وہ ہستی جس کے اونٹوں کی قطاریں چلا کرتی تھی، جو غریبوں کو مال عطا کیا کرتی تھی، سب مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ بیٹی بابا سے ایک بات کہنا، میں شرم کرتی ہوں نہیں کہہ سکتی، مجھے پتا ہے رسول مجھے کفن نہیں دے سکیں گے، بیٹی میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے میں کفن خرید سکوں، اپنے بابا سے عرض کرنا اپنے پیراہن میں مجھے کفن دے۔ بی بی آئی، اپنے بابا کو اپنی ماں کی آخری خواہش پہنچائی، بابا ماں کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے پیراہن میں کفن دیں۔ یہ کہنا تھا جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ خداوند خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے، خدیجہ کو میرے سلام کہنا، کفن خدیجہ کا میری طرف سے ہوگا۔ جبرائیل پانچ کفن لے کر کے آئے، پوچھا یہ کس کس کے کفن ہے؟ یا رسول اللہ ایک کفن آپ کا ہے، ایک کفن خدیجہ کے لیے ہے، ایک کفن علی کے لیے ہے، اور ایک کفن حسن کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، جبرائیل میرے حسین کے لیے کفن کہا، حسین کے لیے کفن نہیں لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خدا کہتا ہے تیرے بیٹے حسین کو کفن نصیب نہیں ہوگا، لاش حسین کربلا کی گرم ریت پہ پڑا ہوگا، بہن قیدی بنا کے لے جائی جا رہی ہوگی، ارے لوگ اپنے جنازوں کو دفن کریں گے، تیرے بیٹے حسین کو دفن کوئی نہیں کرے گا۔